اكتفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بیعت کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور ایک مرتبہ ایک انسان جب اللہ سے کچھ عہد کرنے کا ہے تو پھر اس کو اس کے نبھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بیعت دراصل اللہ سے کیا گیا ایک عہد ہے آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور آپ سوچ لیجیے کہ ایک انسان سے بھی اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کا پورا کرنا کتنا ضروری ہے اور اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے آپ اگر حکومت سے کوئی وعدہ کر لیں حکومت کے بڑے افسر سے وعدہ کر لیں اور پھر وعدہ توڑ دیں تو انجام اچھا نہیں ہوتا اللہ سے کیے گئے وعدے کو انسان اگر توڑ دے گا تو کتنا نقصان پہنچے گا اس لیے پکا ارادہ کیجیے اور اللہ سے ابھی سے توفیق مانگیے کہ اللہ اپنے سے کیے گئے وعدے کو مجھے نبھانے کی توفیق دے بیعت توبہ کی ایک شکل ہے اور ایک وہ شکل ہے توبہ کی جو اللہ نے خود سکھائی بات صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی اور انہیں اتنی شرمندگی ہوئی اتنا دکھ ہوا تقوی والوں سے بھی کبھی کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے لیکن ایک فرق یہ ہوتا ہے عام آدمی کے گناہ میں اور تقوی والے کے گناہ میں, کہ تقوی والے سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت بری طرح تڑپتا ہے. جیسے کوئی شخص غصے میں آ کر زہر تو کھا لے خود کسی کے ارادے سے, لیکن جب زہر اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس آدمی کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ سب کو خوشامد کرتا ہے کہ کسی طرح ایک مرتبہ مجھ کو بچا لو, میں آئندہ پھر کبھی زہر نہیں کھاؤں. تقوی والے سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے تڑپتا ہے کہ اللہ ایک مرتبہ معاف کر دیجیے, اب کبھی نہیں کروں گا. اسی طرح ان تقوی والے صحابی سے ایک غلطی ہو گئی, اتنا تڑپے وہ کہ اللہ کے رسول کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے باندھ لیا ہوں سزا کے طور پر. اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک پوری آیت اتاری اور معافی مانگنے کا ایک نیا طریقہ سکھایا. سبحان اللہ, بڑوں سے غلطیاں ہوتی نہیں ہیں, کرائی جاتی ہیں. اس لیے کبھی کسی بڑے کی کسی غلطی پر اپنی زبان کو دماغ کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کی ایک شکل سکھائی, ایک نیا طریقہ سکھایا. ارشاد فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک, جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی تھی اگر یہ اے ہمارے محبوب یہ آپ کے پاس آ جاتے اور آ کر آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے تو یقیناً یہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان. علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کی یقینی طور پر قبول ہونے کی یہ شکل ہے. تنہائی میں بھی توبہ ہوتی ہے لیکن توبہ کی ایک شکل یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی اس آیت میں ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے صحابہ کو توبہ کی اس شکل کی زیادہ ضرورت تھی یا ہم بعد میں آنے والے گنہگاروں کو زیادہ ضرورت تھی؟ کیوں بھائی, کس کو زیادہ ضرورت تھی؟ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہ شکل جاری فرمائی کہ بھائی جب تم کو اپنی زندگی کے بدل ڈالنے کا خیال ہو, تمہارے گناہ تم کو سانپ بچھو کی طرح جتنے لگے, پریشان ہونے لگو تم, تو تم اللہ کے کسی بندے کو تلاش کرو جس نے پہلے خود اسی طریقے پر توبہ کی ہو, پھر خوب محنت کر کے اپنی اصلاح کرائی ہو, گناہوں کو چھوڑنا سیکھا ہو اور پھر اس کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہو کہ بھئی تم بھی توبہ روز کرتے رہو اور توبہ کراتے بھی رہو. ہمارے اکیڈمی اللہ کے بندوں کو جو بیعت کرتے تھے اس نیت سے کرتے تھے کہ اللہ جانے ان بیعت ہونے والوں میں سے کس کی توبہ کے توفیل خود میری مقصد ہو جائے. اللہ والے کبھی بھی اصلی اللہ والا اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا اداکار سمجھتا, سب سے بڑا مجرم مانتا ہے. یہ تو ایک ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے وہ بیچارہ بیان بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بیعت بھی کرتا ہے. اگر اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ وہ ان توبہ کرنے والوں اور بیعت ہونے والوں سے بہتر ہے تو اسی لمحے اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. دوسری بات کوئی بھی رابطہ اگر کسی رہبر کے رہبری میں طے کیا جاتا ہے تو آسانی سے طے ہوتا ہے, اور کسی سے پوچھے پڑے کوئی پیچیدہ راستے پر خود چل پڑتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے. نفس ہمارا اور شیطان یہ طرح طرح کے گناہوں کو نیکیاں بنا کر پیش کرتے رہتے ہیں, اور ان کی مکاریاں ایسی ہیں کہ کوئی آدمی خود ان کے ہر مکر کو سمجھ نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تک پہنچنے کا اور آخرت تک پہنچنے کا راستہ فی نفسہ تو آسان ہے, لیکن اس کے لیے آسان ہے جو نفس اور شیطان جیسے لٹیروں اور ڈاکوؤں سے بچ کر راستہ طے کرے گا, اس کے لیے آسان ہے. دین بالکل مشکل نہیں ہے, راستہ خود مشکل نہیں ہے, لیکن راستے پر چلنے نہ دینے کے لیے اور اس راستے سے ہٹا دینے کے لیے ہر وقت دو بہت خطرناک دشمن ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے ہیں. ایک کا نام ہے نفس اور ایک کا نام ہے شیطان, اور مشکل یہ ہے کہ یہ دونوں دشمن نظر بھی نہیں آتے. ہم ایسے دشمن سے کیسے لڑے جو دکھائی بھی نہیں پڑتا. اس کے لیے دل کی آنکھ کو کھلوانا ضروری ہے. یہ ظاہری آنکھ نفس اور شیطان کی مکاری کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن بندہ اگر دل میں تقویٰ آتا ہے تو تقویٰ سے دل کے اندر والی آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے, اور پھر آدمی ہر خیال ہر مشورے کو یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نفس اور شیطان کی طرف سے. ایک آنکھ تو ہماری ظاہری ہے لیکن ایک آنکھ دل کی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا انہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, اندھی تو دل وہ اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو جب کوئی انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے, زیادہ مقدار میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرتا ہے اور پابندی سے کرتا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ کرتا ہے, تو دل کا زنگ دور ہونے لگتا ہے. اور جب دل کا زنگ دور ہوتا ہے تو دل کے اندر کی جو دیکھنے کی طاقت ہے, دل کی جو آنکھ ہے وہ کھلنے لگتی ہے. اور جب دل کی آنکھ کھلنے لگتی ہے تو آدمی صرف صحیح فیصلہ کرنے لگتا ہے کہ یہ خیال صحیح ہے یا غلط. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے جو انسان توبہ کرتا ہے اور اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی محنت شروع کرنے کا سچا ارادہ کرتا ہے, اس کو ہمارے ماہرین روحانی بیماریوں کے علاج کے ماہرین اللہ غالب اہل اللہ اہل دل ہمارے قائمین یہ ان کو سب سے زیادہ ذکر کرنے کی تلقین کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ذکر کرنے کو نفل سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھا جاتا ہے؟ نفلی کام. چلنے تو بہت اچھا ہے, نہ کریں تو کوئی خاص نقصان ہے. ذکر تو ام الفرائض ہے, اتنا بڑا فریضہ ہے ذکر اللہ کی یاد کہ سارے فرضوں کا بھی مقصد یہی ہے کہ دل میں یاد پیدا ہو. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اپنی صلات لذکری, خوب جی لگا کر نماز پڑھو تاکہ تمہارے دل میں میری یاد پیدا ہو جائے. پتہ چلا کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا دل میں پیدا ہونا. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں, یاد اللہ کی نہیں پیدا ہو پا رہی, اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی ہے. ابھی نماز کا مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوا. جب نماز ذکر تک پہنچا دیتی ہے اور جب نماز اللہ کی یاد مستقل طور پر دل میں پیدا کر دیتی ہے تو ایسی نماز پھر بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے روک دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کون سی نماز؟ جو نماز دل میں یاد کی کیفیت پیدا کر دے وہ نماز. زکات کا مقصد بھی دل کی صفائی, روزے کا مقصد بھی دل میں تقویٰ پیدا کرنا, حج کا مقصد بھی اللہ پاک کے شعاروں کی دل کے اندر عظمت بیٹھ جانا اور دل گھر میں اندر تقویٰ بن جانا, یعنی سارے اعمال کا نشانہ دل ہے. پھر ایک بات اور سنیے, ہم لوگ تھوڑا بہت نماز پڑھ لیتے ہیں, چلتے پھرتے کچھ تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر ہم نے کر دیا, ذکر ہمارا ہو گیا. ہر دوا کی ایک خوراک ہوتی ہے, اگر ہم نے اس دوا کو اس جوش میں نہ لیا, اس خوراک میں نہ لیا تو اس دوا سے فائدہ نہیں ہو پائے گا. ذکر کے لیے خوراک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو. منافقوں کی پہچانیں جو بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں مگر بہت کم. لا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ اکبر, یہ کانپ جانے کی بات ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارا آپ کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے. ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں ابھی تک جو کبھی اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کل 24 گھنٹے میں ہم اپنی ساری عبادت, نماز, تلاوت, تسبیحات کو اگر شامل کر لیں تو کتنی دیر یاد کرتے ہیں اللہ کو بتائیں؟ سب چیزیں ملا کر اگر آپ کریں گے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں تب بھی 1.5 گھنٹہ دو گھنٹے, 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کو قلیل کہا جائے گا, قلیل کہا جائے گا. اور جب مستقل طور پر دل اللہ کو یاد نہیں کرتا تو گناہ بھی نہیں چھوٹ پاتے, کیونکہ جس وقت گناہ کا موقع آتا ہے اگر دل اس وقت غافل ہے تو گناہ ہو جائے گا. گناہ سے بچنے کی صرف یہ شکل ہے کہ جس وقت گناہ کا موقع آنے لگے اس وقت دل اللہ کو یاد کر رہا ہو, ایسا بندہ گناہ نہیں کرے گا, بچ جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا, صحابہ کرام 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں. بالکل یوں سمجھیں کہ جیسے بدن کو ہمارے غذا کی ضرورت ہے, اگر کھانا نہ کھائیں ہم تو بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا, موت آ جائے گی. اسی طرح اگر ہماری روح کو غذا نہ ملے تو روح مر جائے گی, اور روح کی غذا اللہ کی یاد ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اس لیے بھائی جو لوگ بیٹھ ہوئے ہیں وہ محض ایک دیکھا دیکھی شرما حضوری میں اللہ کرے نہ ہوئے ہوں, کہ سچے پکے ارادے کے ساتھ یہ ابھی تک کے معمولات کو سنیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے گا صبح اور شام ہم کو جو معمولات بتائے جائیں گے وہ ہم ضرور پورے کریں. سب سے پہلا معمول ہے, سب سے پہلا معمول ہے اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کی یاد. یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے, زبان سے نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو جو ذکر بتایا جا رہا ہے اب وہ ذکر قلبی ہے, اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں. اس کو جب تک آپ غور سے نہیں سنیں گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کے ذکر قلبی یا مراقبہ کیسے کیا جائے. ہے وہ بہت آسان, قدر مشکل نہیں, لیکن ہمت کی اور پابندی کی ضرورت ہے. روزانہ صبح شام مرد ہو یا عورتیں جو بھی بیٹھ ہوں اور سلسلے نقبندیا میں داخل ہوں انہیں چاہیے کہ روزانہ صبح و شام وہ کم سے کم آدھا آدھا گھنٹہ اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ جائیں. آپ مسجد کا کوئی کونا پکڑ لیں یا گھر کے کمرے کا کوئی کونا ہو تو اور اچھا ہے. فجر کی نماز کے پہلے کا وقت ہو یا فجر کے بعد کا وقت ہو اور اس میں بالکل اکیلے میں بیٹھ جائیں. ساری دنیا سے ہٹ کر جائیے. پہلے ایک رات منٹ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ میں آپ کی یاد میں بیٹھنا چاہتا ہوں. ہر طرف سے میرے دل دماغ کو ہٹا کر اپنی یاد میں لگا لیجیے میرے اللہ. پھر اللہ صاحب سے دعا مانگیے کہ اللہ کی رحمت اے اللہ اپنی رحمت میرے دل میں اتار دیجیے. اور فوراً یہ تصور کیجیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے. کیا تصور کریں گے؟ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے. ہر انسان کا روحانی دل اس کے باندھ پینے کے جو انگل نیچے تھوڑا سا باندھ کر رکھو ہوتا ہے. ہر انسان کا جو روحانی دل ہوتا ہے جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں وہ ہر انسان کے سینے کے دو انگل نیچے تھوڑا سا اور باندھ کر رکھو ہوتا ہے. اس جگہ پر پورے دماغ کی توجہ لگا دیجیے. گردن کو جھکا لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے اور بس جس کے سوچنے لگیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے اور میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا, خوب سمجھ لیجیے. زبان سے نہ ہلکی آواز میں نہ بے آواز کے نہ بلند آواز کچھ کہنا نہیں ہے. زبان تالو سے چپکی رہے اور بس یہ تصور کرنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. آپ تھوڑی بھی اس کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچانک ایک عجیب تبدیلی محسوس ہوگی. بعض لوگوں کو شروع میں محسوس ہوتی ہے, بعض کو کئی مہینے کی محنت کے بعد محسوس ہوتی ہے. محسوس یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر سینے کے اندر جیسے کوئی بدبلی سی ہو رہی ہے, جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں بند تھا وہ پھڑ کر نکلنا چاہ رہا ہے اور اچانک آپ کو انشاءاللہ اپنے دل روحانی دل کی ایک آواز سنائی پڑے گی. اللہ 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 بہت تیز. یہ جو عام ہارٹ بیٹ ہے, جو عام دل کی دھڑکن ہے, اس کے مقابلے میں اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور یہی دونوں کے درمیان فرق ہے. جو روحانی دل ہے بلو اللہ اللہ کہنا شروع کرتا ہے تو ایک مستی کی کیفیت ہوتی ہے, ایک ایسی کہتے کہ جیسے یہ دل بےچارا گناہوں کی دلدل میں پھٹا پڑا. بیسوں سال سے ہم نے اپنے دل کو گندا کر دیا, مردہ ہو گیا دل, اسے کوئی غذا نہیں ملی تو وہ بےچارا بالکل بے جان پڑا تھا. اب جیسے ہی اس بندے نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی رحمت کو مانگا اور پھر اس نے یہ تصور کرنا شروع کیا, یقین مانگے جیسے ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے, آپ ریموٹ کا بٹن دباتے ہیں اور دور تیزی چل دیتا ہے, اسی طرح اللہ پاک نے انسان کی قوت ارادی کو, انسان کی قوت خیال کو اس کے دل کا ریموٹ بنایا ہے. جہاں آپ نے ارادہ کیا اس کے دھیرے دھیرے کچھ دن کے بعد تو ایسی عادت پڑتی ہے, ایسی عادت پڑتی ہے کہ جس وقت آپ چاہیں 24 گھنٹے میں جس وقت آپ کالج میں ہوں, آپ اسکول میں ہوں, آپ پڑھ رہے ہوں, آپ پڑھا رہے ہوں, آپ دکان پر ہوں, آپ آفس میں ہوں, آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور آپ نے اچانک دل کی طرف دیکھا جن اور ارادہ کیا بس کہ میرا دل اللہ اللہ کہنا شروع کرے, فوراً آپ کے سوچتے ہی دل اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے اور جس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے اس کی دنیا میں وہ درست ملنی ہے جو کبھی دنیا میں کسی اور چیز سے نہ کبھی کسی کو ملی نہ کبھی کسی کو ملے گی. جس دن آپ کو درست آئی نا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, کہا ہے میں کتنا بیوقوف آدمی ہوں, میں نے 30 سال 40 سال 50 سال زندگی کے بغیر لذت لیے ہوتا گزار دیے, کیا میں نے زندگی برباد کر دی. اللہ اللہ کا نام جب دل لیتا ہے اس سے زیادہ لذت دنیا میں کسی چیز میں ہے نہیں. آپ خود سوچیے جیسے کوئی اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہے ناز سناتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا, لوگ پاتا ہے کہ نہیں آتا. دوسرا آدمی جب پڑھتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے, اور جب میرا دل خود اللہ اللہ کہنے لگے گا تو کیا ہو. یہی تو وہ حکم ہے جو صحابہ کو حضور نے سکھایا اور یہ قرآن نے سکھایا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً, اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں. یہی فکر کر دی ہے تَضَرُّعًا وَخِيفَةً, عاجزی اور انکسار اور خوف کی کیفیت کے ساتھ. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ, اور ذکر کا ایک اور طریقہ ہے ہلکی آواز میں. آپ کو یہ جو پانچ ذکر کرنے بتایا گیا ہے یہ یوں سمجھیں کہ یہ پہلا سبق کا پہلا ورق ہے. ذکر کی لائن سے آگے چل کر 21-22 سبق ہیں. دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ آخر تک وہ سبق لیتے ہیں اور کتنے راستے ہی میں ساتھ ہو گئے ہیں. اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. جن لوگوں نے اس سلسلے کے سارے اسباق مکمل کر لیے, جن لوگوں نے پکے ارادے کے ساتھ اللہ والوں سے سمٹ کر اللہ سے دعا کر کر کے اس سلسلے کے سارے اسباق مکمل کر لیے, واقعی وہ اپنے آپ کو بالکل بدلا ہوا پائیں. جن سے جو اپنے غصے سے پریشان تھے ان کے غصے بالکل غائب ہو جائیں گے, ان کو غصہ قابو میں کرنا بہت آسان ہو جائے گا, اور ان کی بیویاں مجھ کو بہت دعائیں گی. ہماری حضرت دامت برکات ہوں ایک ملک کے ایک شہر میں گئے اور ان کے ایک چاہنے والے نے اپنے ہاں ان کو کھانے پر مدعو کیا اور وہیں وہ ان سے بیعت بھی ہوئے. اس کے بعد رخصت ہو گئے. اگلے سال حضرت کا پھر اس ملک کے اس شہر میں سفر ہوا تو پھر انہوں نے دعوت کی, پھر حضرت گئے گھر. لیکن اب اس مرتبہ جب گئے تو کھانا وانا کھانے کے بعد اندر سے یہ پیغام آیا کہ ان میزبان صاحب کی اہلیہ مکرمہ بھی بیعت ہونا چاہتی. تو حضرت نے بہت مسکراتے ہوئے پوچھا اپنے میزبان سے کہ آیا تو میں پچھلے سال بھی تھا اور آپ مجھ سے بیعت بھی ہوئے تھے, اس وقت آپ کی بیوی صاحب آپ کیوں یہ بیعت ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ دل کا زور پکڑتے بہت, اب بتانا ہی پڑے گا. مسئلہ یہ تھا کہ میری بیوی میرے غصے سے بہت پریشان. جب میں گھر واپس آنے کا وقت رہتا تھا تو بیوی وظیفہ پڑھنے بیٹھ جاتی تھی کہ اللہ حفیظ ہو یا سلام, پتہ نہیں کس موڈ میں آ رہے ہیں آج. تو جب میں بیعت ہوا اور میں نے آپ کی بہت تعریف کی تو بیوی نے کہا کہ دیکھو بات سنو کان کھول کے, اگر تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا تب میں سمجھوں گی کہ تمہارے 3 سال میں کچھ ہے. تو یہ سال جو گزرا تو اب آپ سے خود پوچھ لیجیے حضرت. تو حضرت نے پوچھا کہ جو بھی 3 سال آپ ان کا حضرت کمالی ہو گیا, یہ ایسے جلالی آدمی تھے کہ بس میری روح کانپتی تھی اور اب سارا غصہ انتہائی خوش اخلاق ایک بالکل ایک دم پایا پلٹ ہو گئی. تو میں مان گئی کہ واقعی آپ سے بیعت ہونا چاہیے. تو حضرت فرمایا کہ دیکھیں یہ میرا کمال نہیں, یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا کمال ہے. دیکھو لوگوں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. جیسے میڈیکل سائنس ہوتی ہے, گردہ خراب ہو جائے تو کتنا بیماری, پھیپڑا خراب ہو جائے تو کتنا بیماری, جگر میں خرابی پیدا ہو جائے تو کتنا بیماری. جسم کے الگ الگ اعضاء ہوتے ہیں, ان الگ الگ اعضاء کی اگر بیماری ہو جاتی ہے تو اس سے کچھ فرا فرا امراض پیدا ہوتے ہیں, فرا فرا تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ علامتیں ہوتی ہیں اس بات کی کہ اس آدمی کا جگر ٹھیک کام نہیں کر رہا. تب ڈاکٹر صحیح علاج شروع کرتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کے الگ الگ مقامات بدن میں رکھے. غور سے سنو, انسان کی روح ہے تو سر سے پیر تک پورے بدن میں, لیکن روح کے الگ الگ کچھ خاص مقامات. اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ امت کی اصلاح کا طریقہ ان بندوں پر کھولتے ہیں جن بندوں کو امت سے محبت ہوتی ہے اور جن کے دلوں میں امت کا غم ہوتا ہے. ہمارے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں چنا تھا؟ علم والے تو بہت تھے, قلم والے تو بہت تھے, مقدرین تو بہت تھے, کتابیں لکھنے والے تو بہت تھے. حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو نہ وہ مقدر تھے, نہ وہ لکھ سکتے تھے, نہ وہ کتابیں لکھتے تھے, نہ وہ مضمون لکھتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا شبہ امت کا جو غم دیا تھا وہ اللہ کا ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے. مدتوں ذکر کیا حضرت مولانا علیہ السلام, مدتوں تنہائیوں میں ذکر کیا. ذکر کی لائن کا اتنا مجھا تھا ہمارے اکادمین میں سے شاید کسی نے نہیں کیا جتنا حضرت مولانا علیہ السلام. اپنی نوجوانی بچپن سے اور جوانی تک اگلے عمر تک 26-27 سال اتنے مجاہدوں والا ذکر کیا ہے کہ میں اور آپ کو سوچیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کا ایک غم دیا, اس امت کے غم میں روتے روتے, ہلاک ہوتے ہوتے, کوششیں کرتے کرتے, ناکام ہوتے ہوتے, ایک وقت آیا جب بالکل دل ٹوٹ گیا اور ایک دم سے سمجھ میں آیا کہ میں کچھ نہیں کرواؤں گا. جب بندہ اپنے کو بے بس سمجھنے لگتا ہے اور اپنی آزادی کو 100% تسلیم کر لیتا ہے, وہی وقت ہوتا ہے اللہ کے اس بندے کی طرف خاص توجہ کا. اس لیے جن بندوں کو غموں سے گزرنا پڑ رہا ہو, جن بندوں کی کچھ تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہو, وہ بندے مایوس نہ ہوں. یہی وقت ہے اسلام کا اور یہی وقت ہے اللہ کے اس کی طرف توجہ. جن بندوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو, لوگوں اس پریشانی کے مدت کو سیکھ کے جھیل لے جاؤ, اس پریشانی کے وقت میں اللہ سے نپٹ جاؤ اور اپنی دعا اور توبہ کو بڑھا لو اور اللہ سے بدگمان نہ ہو اور اپنی پریشانیوں کا الزام کسی اور کو مت دو. ہر چیز کسی اور کو مت دو کہ فلاں کی شادی, فلاں کا حسد, فلاں نے سفری کرا دیا, فلاں نے یہ کرا دیا. نہیں, اللہ کو یہ کہو کہ اللہ یہ میری ہی کچھ خرابیوں کی اصلاح کی طرف آپ نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے میری محبت کی وجہ سے یہ تکلیف آپ نے بھیجی ہے. میرے اللہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں میری کون سی خرابیاں ہیں. میرے اللہ میں آپ کا بڑا نادان بنتا ہوں, ایک مہربانی اور فرما دیجئے کہ مجھے اپنی بیماریاں ان کا احساس ہو جائے اور ان کا علاج بھی ہو جائے. کہ اللہ میری اصلاح کر دیجئے اور مجھے اس پریشانی سے نکال دیجئے. انشاءاللہ جب پریشانیوں کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے وہی وقت بندے کی اصلاح کی شروعات کا ہوتا ہے. حضرت مولانا علیہ السلام کی ایک مثال میں نے پیش کی. جب وہ لمبی کہانی ہے, اتنا مایوس ہوئے اور دل اتنا ٹوٹ گیا, ان کا دل بہت حساس تھا. بہت کم سینوں میں ایسا حساس دل اللہ نے لگایا ہوتا ہے جیسا اللہ نے ان کو دیا تھا. جب بالکل مایوس ہو گئے اور ہندوستان وطن چھوڑ کر ہجرت کے ارادے سے مدینہ منورہ چلے گئے, جب مجھ سے کچھ نہیں ہو پا رہا, جو کوشش کر رہا ہوں اس میں ناکام ہو رہا ہوں, تب جا کر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو یہ دعوت والا عظیم کام دیا اور عجیب انداز سے دیا. پہلے پہل تو پھر اتنا ہوا کہ مسلسل استخارہ کر رہے تھے ہجرت کے لیے کہ مجھے اجازت مل جائے اور میں مدینے ہی میں بقیہ زندگی گزار کر یہیں دفن ہو جاؤں. میں ناکارا کچھ نہیں کر پاتا, زبان میں میری لکنت ہے, میری بات میں کوئی اثر نہیں ہے. عجیب بات ہے, حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ظاہری وجاہت بھی نہیں دی. قد بھی چھوٹا تھا, صورت سے رنگت کی سانولی تھی, بالکل کوئی ایسی کوئی کشش تھی نہیں. ایسا مایوس ہو کے جن کے کرتے نکل گئے, سب رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیارت تھی اور حضور نے فرمایا ایا ہندوستان واپس جاؤ, ہم تم سے کوئی کام نہیں.
اب جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کام میں کر پاؤں گا, میں تو سارے کام کر کے آیا ہوں, کسی میں کامیاب نہیں ہوا. حضرت مالیات نے بہت محنتیں کی. اب جو ہمارے دوستوں کو نہیں معلوم, مدارس بھی قائم کیے تھے, مکاتب بھی قائم کیے تھے, سیاسی طور پر جدوجہد بھی کی تھی. جب ہندوستان میں واضح اسکیم کے تحت ایک تعلیمی پالیسی پہلی مرتبہ ڈکلیئر ہوئی, گاندھی کی قیادت میں ہندوستان میں ایجوکیشن پالیسی نئی بنی تھی, اور اس میں یہ قانون پہلی مرتبہ بننے والا تھا کہ ہر بچے کو اسکول جانا ہی پڑے گا, تعلیم دینی ہی پڑے گی, تو اس کے خلاف سب سے زیادہ جو بے چین ہوئے تھے وہ حضرت معاذ. بڑا زبردست جلسہ کیا تھا, آج تک اس کا پوسٹر محفوظ ہے, میں نے دیکھا ہے. تو وہ بہت بڑا اشتہار نکالا حضرت معاذ سن سنا رہے, اور بہت بڑا جلسہ کیا حکومت کے قانون کے خلاف, سب کچھ چل رہے تھے. حضرت معاذ دردمند آدمی, یہ سب کچھ چلتا ہے, اور اس کے بعد اللہ یہ کرتا ہے وہ اپنی رائے سے. پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی رائے کی ناکامی کو مان لیتا ہے, اور جب اپنی آجزی کا اعتراف کر لیتا ہے, تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے, شاید تم جو کر سکتے تھے وہ تم کر چکے, اب تمہیں اپنی بے بسی کو اور حیثیت کو سمجھ لیا, تو اب میں تم سے کام لے کے دکھاتا ہوں. اور ایک بات اور سن لو کہ بعض وقت شروع کی ناکامیاں یہ بہت ہی مفید ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہ بندہ آگے چل کے کبھی بگڑتا نہیں. جب اپنی ذات کے بہت بڑے خیر کو پھیلتا ہوا دیکھتا ہے, تو اس کے ذہن میں کبھی یہ غلط نہیں آتی کہ یہ میرا کمال ہے, اس لیے کہ اس کو یاد رہتا ہے کہ میں ہی تو وہ تھا جو پہلے ناکام ہوتا رہا, تو اگر یہ میرا کمال ہوتا تو میں پہلے کو نہیں کامیاب. اس لیے اللہ پاک سوچ سمجھ کر اپنے مقبول بندوں کو پہلے ناکام کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کچھ اور ہے اور مکی زندگی کچھ اور ہے. مکی زندگی میں ہر کوشش الٹی پڑ رہی ہے, ہر کوشش کا الٹا نتیجہ نکل رہا ہے, کوئی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی, زمین تنگ ہو رہی ہے بالکل, اور غم بڑھتے 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 بڑھتے, تکلیفیں کہتے 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 تاریخ کا وہ مقام یاد کرو جب کہ آپ کے اوپر وہ ظلم ہوا اور وہ تکلیف آپ پر ہوئی جو قیامت تک آنے والے کسی انسان پر نہ پہلے ہوئی نہ آئندہ ہو. کسی نبی کو اس طرح نہیں ستایا گیا جیسا تاریخ ہے, بس وہ آخری نقطۂ حروج تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے کسی کو پہنچانے کا, اس منزل تک پہنچا کر حضور کی زبان سے اللہ پاک نے عجیب الفاظ نکلوائے, الیک اشکو ذکر قوتی وکلت حیلتی وحرامی علی الناس. اے اللہ میں برتر عام کہتا ہوں, نہ میرے پاس عقل ہے نہ تدبیر ہے نہ میرے پاس کوئی ساتھ دینے والا ہے نہ سماج میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہوں, یہ کیا کروں میرے اللہ, اے اللہ میں کیا کروں میرے مالک, بس آپ اگر اس سے ناراض نہیں ہے تو میں یہ سب بھیج دوں گا, آپ ناراض نہ ہوئیے گا, ایک آپ کی رضا کی امید میں تو جی رہا ہوں, باقی تو زمین آسمان سب میرے دشمن بن گئے. جب یہ منزل آ گئی تو کیا ہوا, جب یہ منزل آئی تو اللہ نے پورے ریلی نظام کو محمد کے قدموں میں ڈالا. سب سے پہلے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا, جبریل امین پورا نظم تعینات کراتے تھے, پوری دنیا کے تمام معاملات کے مختار اللہ پاک کے حکموں کے مطابق سب سے بڑی نئی کی طاقت کا جو سب سے بڑا ظہور ہے جبریل کو ہوتا ہے, جو انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے مٹاتا ہے مٹاتا ہے مٹاتا ہے مٹاتا ہے. تو اللہ نے شروعات بھی کہاں سے کی, مدد کی شروعات کہاں سے کی, کسی پہلے کے سردار کو نہیں بھیجا, فرشتوں کے سردار کو. پھر جبریل امین آئے اپنے پہاڑوں کا فرشتہ اور کیا کیا واقعہ, پھر آگے بڑھے, پھر مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے جنات کی جماعت آئی, اور جنات کی جماعت نے ایمان قبول کیا, قرآن مجید میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے. اور پھر آگے مکہ میں جب داخل ہونے لگے تو پھر اس قبیلے کے لیڈر نے آپ کی مدد وعدہ کیا, اور ایسی مدد کا وعدہ کیا, ارے یہ لیڈر پہلے سے بھی مدد کر رہا, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ابھی محمد کی تربیت کا ایک خاص دور کر رہا ہے. جب وہ کورس پورا ہو گیا اور دل کی کتنے دکھل ہوئی, اور دل بالکل کتنا چور کر دیا گیا, اور بندگی اور بے بسی اور عاجزی اور محتاجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری درجے پر پہنچا دی گئی. تب اللہ تعالیٰ نے اس لیڈر کو اچانک متوجہ کر دیا اور آپ نے اس نے عجیب اعلان کیا. اس نے کہا اپنے بیٹوں کو بلایا, سر تلواریں یہ کراؤ, تلواریں یہ کراؤ اور پوری سیکورٹی فورس لگا کر, باڈی گارڈ لگا کر مسلسلہ باقاعدہ حرم میں داخل ہوا. حضور سے کہا کہ نماز پڑھنا, اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ تلواریں لیے ہوئے کھڑے رہنا, کسی کی اگر کوئی آگے بڑھے تو گردن کاٹ دینا. اعلان کر دیا اس نے, میں مسلم ابن عدی فلاں قبیلے کا سردار, میں محمد کو اپنی امان میں لے کر آیا ہوں, خبردار کوئی آگے نہ بڑھے. اور پھر اس کے بعد اس شرم کے ساتھ حضور کو حرم کے گھر تک پہنچایا کہ وہ کافر تھا, مشرق تھا, اس کا پورا خاندان تلواریں لیے حضور کو. یہ تلواریں اللہ نے حضور کے لیے پہلے مستقبل ہوئی. ایک نظام ہوتا ہے, میں بات کو کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اچھا ہوا کہ یہ تذکرہ ہوا. یہ مقام ہوتا ہے, یہی معاملہ اللہ نے حضرت قرآن ریاض کے ساتھ کیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا کہ ہم تم سے کام لیں گے, حضرت قرآن ریاض نے چلا گئے. سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کام کر پاؤں گا, مجھے سب کرنے آ رہا ہے, کسی میں کامیاب نہیں ہوا. تب شیخ الاسلام حضرت مدنی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جو مدینے ہی میں رہتے تھے, بڑے صاحب دل تھے, ان کے پاس گئے حضرت معاویہ اور ان کو اپنا خواب سنایا اور کہا کہ میں کیا کروں, میری سمجھ نہیں آ. انہوں نے صاف پیارا جواب دیا, کہا اللہ کے رسول نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ جاؤ جا کر کام کرو, یہ کہا ہے کہ جاؤ ہم تم سے کام لیں گے. اب آپ سے اتنا کہا گیا ہے کہ جاؤ, اب جس نے کہا ہے وہ آپ سے کام لے گا, جائیے آپ کو وہ کیجیے جو آپ کے دل میں. پھر اللہ پاک نے اس دعوت تبلیغ کے پورے نظام کو اللہ تعالیٰ نے ان پر خواب میں کھولا, پورا دکھایا, اس طرح نکلنا ہے, اس طرح نکالنا ہے, اس طرح ٹچ کرنا ہے, اس طرح لوگوں کو دعوت دینی ہے, ایک ترتیب سمجھائی. اور اس کا بھی عجیب قصہ ہے, پتہ نہیں آج میں آیا تو تھا معاملات بتانے کے لیے, کیا بولنے لگا آپ لوگوں کی طلب کی بات ہے, اس کا عجیب جواب ہے. لوگ ابھی اللہ کرے جلدی سمجھ میں آ جائے, اور اللہ کرے اورنگ آباد سے ہی وہ سمجھ شروع ہو کہ نقشبندی سلسلے کا اور دعوت تبلیغ کا کیا رشتہ ہے, کیا تعلق ہے. حضرت مولانا علیہ جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیسے کام شروع کروں, کیا کروں, ایک نیا کام ہے بالکل. اب تو آپ سب ماشاء اللہ پوری دنیا میں کام معروف ہیں, لیکن اس وقت جب دنیا میں کسی نے ایک بھی گھر نہیں کیا تھا تو کہاں سے کام شروع کروں, کروں کیا, سمجھ نہیں آ رہا, بہت پریشان. سوچا دیوبند جاؤں اور جا کر وہاں پہ جتابری سے مشورہ کروں, کچھ اللہ پاک سے دعائیں مانگوں. بڑی مقدس ہستیاں وہاں موجود ہیں, زمین کے اوپر بھی زمین کے نیچے بھی, وہیں جا کر کچھ اللہ پاک سے مانگوں تو دیوبند تشریف. یہاں ہمارے حضرت کے شیخ کے شیخ حضرت مولانا عبد المالک صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ دیوبند آئے ہوئے تھے. میرے حضرت کے وہ خسر بھی ہیں اور میرے حضرت کے شیخ کے شیخ بھی ہیں, یعنی حضرت کے دادا پیر بھی ہیں اور حضرت کے خسر بھی ہیں. حضرت کی جو اہلیہ مکرمہ ہیں وہ مولانا عبد المالک صدیقی صاحب کی صاحبزادی ہیں. حضرت مولانا عبد المالک صاحب اللہ جن کی کرامات, جن کی ولایت کے عجیب و غریب واقعات میں اپنے والد مالک سے سن چکا تھا بہت پہلے کہ وہ کس مقام کی شخصیت تھی, وہ مولانا عبد المالک صاحب دیوبند آئے ہوئے تھے. وہاں حضرت مولانا ریاض رحمت اللہ علیہ ان سے ملے اور آ کر یہ پوری کہانی سنائی کہ کس طرح تھا, مدینے میں مجھے حکم ہوا, اب میں آ گیا, اب میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. بس حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا جو بستر تھا وہ اٹھایا اور حضرت مولانا الیاس کے کندھے پر رکھ دیا اور کہا حضرت اللہ نے آپ کو چن لیا. ہم بہت دل سے سوچ رہے تھے کہ کس کا انتخاب ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو لگ رہا تھا کہ کسی کا انتخاب ہوگا امت کے عموم کو بچانے کے لیے. ہم جو سب دعائیں مانگ رہے تھے بس آپ کا انتخاب ہو گیا. اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کندھے پر ان کے بستر رکھ دیا اور کہا بس اب سوچیے مت, نکلیے اور نکالیے. اس دن سے آج تک یہ دعوت کا کام جاری ہے. اللہ اپنے کرم سے قیامت تک جاری ہے. اتفاقی واقعات نہیں ہوا کرتے. کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور کہاں سے ان کو بھیجا اور یہ دونوں نسبتیں ملی اور ان دونوں نسبتوں کے ملنے کے نتیجے میں پھر اللہ پاک نے پورے عالم میں کیا خیر وجود میں لایا. یہ واقعہ اسی رمضان میں پہلی مرتبہ حضرت والا نے اپنے بیان میں اچانک سنایا. اور چونکہ میرا تو سارا ساری زندگی اسی دعوت تبلیغ کے کام میں گزری ہے اور اس کی عظمتوں کو اللہ پاک نے خوب سمجھایا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایک شخص بھی جو ذکر کی طرف متوجہ ہو وہ دعوت تبلیغ کے اپنے کاموں میں ذرا بھی کمی نہ کرے. لوگوں میں بیچ سے تذکرہ آ گیا تو بتاؤں, شیطان کا ایک بچہ ہو سکتا ہے. بعض وقت آدمی کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے اور وہ بہانہ ذکر کو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو ہم ذکر کرتے ہیں اس لیے ہم مسجد بار کام نہیں کر سکتے, اب ہم ذمہ داریوں پیدا نہیں کر سکتے. یہ بسے شیطانی بھی ہو سکتا ہے. کس شیخ نے آج تک کسی صاحب کو ذاتی کو یہ کہا ہے کہ تم دس چھوڑ کر ذکر کرو؟ کیوں بدنام کرتے ہو اللہ والوں کو؟ اپنی سستی کی وجہ سے اللہ والوں کو بدنام کرتے ہو, اپنی کاہلی کی وجہ سے اللہ کے دین کی خدمت گزاروں کو بدنام کرتے ہو. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اخبار پڑھنا چھوڑو اور ذکر کرو. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہوٹلوں میں بیٹھنا چھوڑو اور اللہ کا ذکر کرو. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بازاروں میں گھومنا چھوڑو اور ذکر کرو. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ٹی وی اور ریڈیو چھوڑو اور اللہ کا ذکر کرو. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اپنے اوقات کو بچاؤ اور ذکر کرو. لیکن کوئی شخص دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ ڈر چھوڑ کر ذکر کرو. لوگ بدنام کرتے ہیں, اپنی سستی اور اپنی چاہیے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پورا سلسلہ بدنام ہوتا ہے اور دامن کلائن کے ذمہ داران اس لیے بے چین ہونے لگتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارا اچھا والا ساتھی یہ بےچارا جماعتیں نکالتا تھا, 3 دن کی جماعت نکالتا تھا, اب یہ آتی نہیں, کیوں نہیں آتا؟ ان کا سب ہم خانقاہ گئے تھے, اب ہم ذکر کر رہے ہیں. خالص مکاری ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل لفظ ہے اور کوئی جواب نہیں ہے ایسے کسی بہانے کے پیش کرنے کا. ہمارا بہت کا وقت روزانہ لہو لہی میں جاتا ہے, بہت کا وقت ہمارا اخبار پڑھنے اور باتیں کرنے میں جاتا ہے, بہت کا وقت ہمارا ہوٹل دفتر کے چائے پینے میں جاتا ہے, جوس پینے میں جاتا ہے. یہ سارے فضول اوقات اگر ہم ذکر سے آغاز کر لیں تو ہمارے دین کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے. بہرحال میں معمولات بتا رہا تھا اور معمولات بتاتے بتاتے بات کہاں سے کہاں چلی گئی اور اچھا ہوا کہ یہ بات کسی طرح صراحتن ذکر میں آ گئی اور اس بہانے یہ بھی ذکر میں آ گئی بات کہ دعوت اور ذکر یہ الگ الگ شعبے نہیں ہیں. دعوت کے کام میں اس وقت بڑا غلطی بھی ہو رہی ہے, بہت غلطی بھی ہو رہی ہے, بہت بڑا امتحان یہ پیش آ گیا ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ 6 کتاب میں علم و ذکر ہے, خوب رکھتے ہیں سوتے کی طرح, لیکن 10 سال سے لگے ہوئے ہیں ساتھی, 20 سال سے لگے ہوئے ہیں ساتھی, لیکن نہ علم میں ایک لفظ آگے بڑھے نہ ذکر میں ایک لفظ آگے بڑھے. تو یہ سوتے کی طرح رکھنے سے کام نہیں چلے گا, یہ اس کی وجہ سے زیادہ میں کام بدنام ہو رہا ہے. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ تو چند چیزوں کو دین سمجھتے ہیں, باقی چیزوں کو دین ہی نہیں سمجھتے. ساری دنیا کے لوگوں کو یہ پریشانی ہے. ان کے نزدیک تو چند طریقے ہیں بس, یہ چند چاند ہے دین, باقی شادیاں ہوں گی پرانے طریقے پر اور دش ہوگا تبدیلی. شادیوں میں کوئی تبدیلی نہیں, کاروبار میں جھوٹ بھی چلے گا,
بدنامی بھی چلے گی. یہاں تک کیا صاف سن لو, دنیا بھر میں یہ جملہ بولا جا رہا ہے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ معاملات مت کرنا. میں دیکھو آپ مجھ سے مخاطب کرو یا مجھے پتھر مارو, مجھے جس حق بات کے کہنے کا میرے بڑوں نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اخلاق کے ساتھ وہ حق بات مجھ سے ہمیشہ کہہ رہا ہے. اور کوئی نہیں, حضرت مولانا یاس رحمت اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ, ان کی بالکل تقریر, ان کی نسبت کے خاص حامل حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سینکڑوں بار ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو معاملات کی تبدیلی مت بننا, معاملات میں خانگی بننا اور صفائی ستھرائی میں بھی تبدیلی مت بننا. تبدیلی کے احباب حد تک گندے رہتے ہیں, گھر گندا رکھتے ہیں, مسجد کو گندا رکھتے ہیں, مسجدوں کو گندا رکھتے ہیں. خانگی مزاج جو ہے حکیم الملک حضرت خانگی کا, اس میں صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام ہے. فیشن نہیں ہے, حضور خرچی نہیں ہے, پتا ہوا کپڑا ہو پیرن لگے ہوئے ہوں مگر ہو دھلا ہوا صاف ستھرا صاف ستھرا. فرمایا کرتے تھے معاملات میں ہر چیز تبدیلی نہ بننا اور صفائی ستھرائی میں تبدیلی نہ بننا. لوگوں الحمدللہ سارے اکابری سے پیر دکھانے کا موقع ملا ہے, یہ مت سمجھنا کہ یہ تبدیلی سے الگ کوئی چیز. تو اس لیے کیوں ایسا ہو رہا ہے, اس لیے ہو یہ رہا ہے کہ ہم اس دعوت کے کام کے پورے نسخے کو استعمال نہیں کر رہے. آپ کسی ڈاکٹر کے آگے نسخے کو استعمال کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا. ہم اس دعوت کے کام میں اجتماعی آواز کو تو بہت بڑھا دیا, ہم نے بہت بڑھا دیا. روز کوئی نہ کوئی جو, روز کوئی نہ کوئی مشورہ, اتنا کہ آدمی کو فرصت نہیں ملتی تلاوت کی, آدمی کو فرصت نہیں ملتی تسبیحات کو پورا کرنے کی. اور تسبیحات پوری بھی تو کیسے کرتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ. لوگوں یہ اللہ کے نام کا مذاق نہ ہے. اللہ کا نام تو اس کا اہل ہے کہ سب دنیا میں سر چل کر تنہائی میں بیٹھ کر محبت میں ڈوب کر لیا جائے. اس لیے لوگوں ہر دعوت والے ساتھی کو ذکر کی ضرورت ہے, اور ہر ذکر کی طرف آگے بڑھنے والے کو اپنے شہر سے پوچھ کر اپنے معاشرے اور امت کے بنانے کی محنت کرنا سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. کوئی تعداد نہیں ہے ان شعبوں میں, کوئی تعداد نہیں ہے ان کاموں میں. یہ نسبتیں اللہ کرے کہ جمع ہو جائیں, اکٹھا ہو جائیں. جس دن یہ علم ذکر دعوت اور خدمت یہ چار شعبے نہج نبوت پر جمع ہو گئے, اسی دن کفر کا کلمہ فرض ہونا شروع ہو جائے گا. آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ نہ علم ذکر سے جڑ پا رہا, نہ ذکر خدمت سے جڑ پا رہی, نہ خدمت دعوت سے جڑ پا رہی. عجیب کہیں کی کیفیت ہے. عام تحریکوں کی طرح ہم ایک تحریک بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ دعوت تبلیغ کا کام عام تحریکوں کی طرح نہیں تھا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اس لیے لوگوں معمولات کی سب سے اہم ذکر تبلیغ ہے, مراقبہ ہے, تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا. اور کیا طریقہ, اس بات پھر غور سے سن لو, بالکل لکیرے میں بیٹھو, اللہ سے اپنے دوست کی رحمت مانگو اور اللہ تعالیٰ سے چیر امید کرو اور سونے کو سب کرو کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما لو. بنتا جو گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں. اگر ہم یہ گمان کریں گے کہ اللہ خود گنہ گار کے دل میں اپنی رحمت بھیج رہے ہیں تو اللہ ہماری امیدوں کی لاج رکھیں گے. ہم چاہے جتنے گنہ گار ہوں, اللہ اپنی رحمت کو ہمارے دل کی طرف توجہ کرنے کا اشارہ فرما دیں گے. اور ہم پھر اس کے بعد یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. بات سمجھ آئی؟ یہ صرف دل دل میں ہے, زبان سے کچھ نہیں کہنا. روزانہ صبح آدھا گھنٹہ, روزانہ شام آنا. جب آپ اس مراقبے اور ذکر قلبی کو شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شروع شروع میں آپ کو نیند آنے لگے, ہو سکتا ہے کہ شروع شروع میں آپ کو مختلف خیالات اور بسبسیں آنے لگے. اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت جیسے ہی مراقبے میں بیٹھتے دو منٹ اللہ کی طرف ذہن توجہ رہتا ہے, پتا نہیں کیا کیا خیالات آنے لگے. اس سے بالکل نہ گھبرائیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے کمرے میں بلی اگر گندگی کر دے تو آپ جب دروازہ کھولیں گے تو کیا آئے گا اندر سے؟ اندر سے کیا آئے گا؟ بدبو آئے گی. اور آپ اگر فوراً دروازہ بند کر کے بھاگ جائے گا یہ بڑی بدبو آ گئی تو بدبو کیسے دور ہوگی؟ وہ تو اندر جانا پڑے گا, بدبو برداشت کرنی پڑے گی, دھلائی کرنی پڑے گی, صفائی کرنی پڑے گی, خوشبو سے رکھنی پڑے گی, تب جا کر بدبو دور ہوگی. بات یہ ہے کہ شیطانوں نے 25-30-40-50 سال ہمارے دلوں میں گندگیاں کر دی ہیں. اب ہم جب ذکر قلبی کے ذریعے مراقبے کے ذریعے اپنے دل کی کھڑکی کو کھولتے ہیں تو اندر سے فوراً خیالات آنے شروع ہوتے ہیں. تو یہ خیالات کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے, اس سے پریشان نہ ہو. خیالات کا لانا بری بات, خیالات کا آنا بری بات نہیں. اگر تھوڑا میرے کے خیالات آ رہے ہیں اس کو بالکل مت سوچیں. ذہن کو جیسے ہی احساس ہو جائے کہ یہ میں کیا کرنے بیٹھا تھا اور کیا کرنے لگا, فوراً ذہن کو ادھر سے ہٹا لیں اور پھر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. اسی محنت میں لگے رہیں, کچھ دن کے بعد انشاءاللہ خیالات آنا کم ہو جائیں گے اور اللہ کی یاد بڑھتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کے ذکر کے دوران انشاءاللہ بالکل خیالات نہیں آئیں گے. اور پھر ذکر کے دوران کیا اگر کسی نے سچ مچ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کے ساتھ سچ مچ اگر اس میں کسی نے محنت کر لی تو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے عام وقت میں بھی اس کے دل میں فضول قسم کے معاملات خیالات بالکل آنا بند ہو جائیں گے اور زندگی بڑی مطمئن ہو جائے گی. دوسرا معمول ہے تلاوت قرآن. روزانہ ایک پارہ قرآن ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں. اور تلاوت قرآن شروع کرنے سے پہلے ایک نیت بتائی جاتی ہے, ایک مراقبہ بتایا جاتا ہے, بہت آسان. اور وہ کیا؟ صرف اتنی نیت کر لیجیے, اللہ تعالیٰ سے یہ مان لیجیے کہ اللہ میں آپ کے پاس سلام کی تلاوت کرنے کے لیے اے اللہ بیٹھا ہوں, اس نیت سے کہ اس کی برکت سے میرا دل صاف ہو جائے. ہمیں اللہ کے سلام کی تلاوت صرف عادت یا شراب کی نیت سے نہیں کرنی بلکہ دل کی صفائی کی نیت کی ہے. بس اتنا بتانا ہے, تلاوت کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیجیے کہ اللہ میری زبان گندی ہے, میرا دل ناپاک ہے, حق مجھے تھا کہ آپ مجھے اپنی کتاب سے پڑھنے سے منع کر دیتے کہ تیری زبان اتنی گندی ہے کہ میرے پاک کلام کو پڑھنے کے لائق نہیں ہے, مگر میرے اللہ آپ نے بڑا گرم کیا, آپ نے منع نہیں کیا بلکہ الٹا آپ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی گندی زبان سے میرے پاک کلام کو جب پڑھو گے تو میرے پاک کلام کے پاکی کی برکت سے تمہارے دل اور تمہاری زبان پاک ہو جائے. اس لیے اس نیت سے پڑھیں. تیسرا معمول ہے درود شریف کا. روزانہ ایک تسبیح صبح اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, یہ والا درود ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام. صرف ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام. اللہم صل علی سیدنا محمد, دعائیں ذرا, وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, یہ والی تسبیح آپ پڑھیں, یہ والا درود شریف. اور درود شریف کی تسبیح شروع کرنے سے پہلے ذرا سا سوچ لیں کہ کتنے احسانات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میری ذات پر اور پوری کائنات پر. اور پھر کہیں کہ اللہ میں غریب گنہگار امتی آپ کے محبوب کی خدمت میں ان احسانات کے بدلے کیا پیش کر سکتا ہوں. اے اللہ درود شریف کا ایک ہدیہ لایا ہوں مجھ غریب گنہگار امتی کی طرف سے, میرے محسن اور اپنے محبوب کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجوا دیں. ذرا درود شریف ایسے ہی غفلت کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے بلکہ حضور کے مقام کو, ان کی محبوبیت کو اور اپنے قصوروں کو یاد کر کے محبت اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جب آپ درود شریف کا ہدیہ بھجوائیں گے تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ حضور کے دل کی توجہ اب مجھ گنہگار کی طرف ہونے لگی, اور جس کی طرف آپ کے قلب کی توجہ اللہ کی اجازت سے ہو گئی اس کا قلب چمک کر رہے گا. چوتھا معمول ہے استغفار کا. ابھی جو کلمہ آپ نے پڑھا تھا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہی والا کلمہ
آپ کو پڑھنا ہے ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام. جب استغفار کی تسبیح شروع کریں تو اس کے پہلے ذرا ایک آدھ منٹ متوجہ ہو کر اللہ کی طرف یہ کہیں اللہ سے, دل دل میں کہیں یا چاہیں تو ہلکی آواز میں کہیں کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا فتاکار بندہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہے, آج اس کو معاف کر دیں. اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ چاہیے تاکہ دل کے اندر ایک شرمندگی کی کیفیت پیدا ہو, کیونکہ مقصود صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے بلکہ معافی مانگنا ہے. یہ چار معمولات ہے اور پانچواں معمول ہے رابطہ شیخ, یعنی آپ نے اللہ کے جس بندے کو گواہ بنا کر توبہ کی ہے, آپ جس کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں اور سلسلے میں داخل ہوئے ہیں, آپ مہینے دو مہینے میں اس کے پاس جائیں, ایک آدھ دن قیام کریں اور اپنے حالات بتائیں, خط لکھیں, اگر جا نہیں سکتے تو مہینے میں ایک دو مہینے میں ایک بار خط لکھ کر اپنے مختصر کے حالات بتائیں. حالات بتانے سے مراد صرف یہ ہے کہ آپ یہ لکھیں کہ کتنی پابندی معمولات کی ہو رہی ہے اور کوئی فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں, غصے میں کچھ کمی ہو رہی ہے کہ نہیں, اخلاق کچھ بہتر ہو رہے ہیں کہ نہیں, نماز کی پابندی بڑھی ہے کہ نہیں, نماز میں توجہ بڑھی ہے کہ نہیں, اس طرح باتیں لکھیں اور ادھر سے جو جواب آئے جو ہدایات دی جائے ان پر عمل کریں. ہم کسی کی نگرانی میں جینا سیکھیں, ہم کسی کا وہ بڑا مان کر اور اپنے کو چھوٹا مان کر جینا سیکھیں, یہ پر خلاصہ ہے سلوک و تصوف کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان معمولات کی پوری پابندی کے توفیق عطا فرمائے. جس دن کسی شدید مجبوری کی وجہ سے اگر معمولات میں کوئی نازہ ہو جائے اسی دن اس معمول کو پورا کر لیجیے, دوسرے وقت میں پورا کر لیجیے, اس کو ادھورا مت چھوڑیے کسی قیمت پر. یاد رکھیے, آخری عبادت کرتا ہوں, یہ راستہ ہمت سے طے کرنے کا ہے, کم ہمتی سے طے ہونے کا نہیں, اور شیطان سب کچھ کرنے لے گا اللہ کا ذکر نہیں کرنے دے گا. وہ جانتا ہے کہ جس بندے نے ذکر کرنا شروع کر دیا وہ میرے قابو سے نکل جائے, اس پر میرا قابو نہیں چلے گا, اس لیے وہ اللہ کی یاد سے بہت روکتا ہے. ایک اور بات ہے, کر دوں بہت سی مستورات مجھے نہیں خبر تھی, ابھی مجھے راستے میں بتایا گیا کہ بڑی تعداد میں مستورات کی رات وہاں پہنچ گئی تھی اور حج ہاؤس کے ہال میں شاید وہ وہاں جمع تھی اور اس لیے وہ بیعت بھی ہو گئی, لیکن ان کے لیے معمولات سے مجلس الگ سے نہیں لگائی جا سکی. اب آپ کے گھر کی اگر وہ مستورات ہوں تو آپ انہیں معمولات کو ان کو سمجھا دیں. معمولات کا ایک پرچہ بھی ہمارے ساتھ ہے, پتہ نہیں کتنی تعداد میں ہے, اللہ کرے آپ حضرات عدم و سکون کے ساتھ اس پرچے کو لے لیں اور ان خواتین تک پہنچا دیں تاکہ وہ ان معمولات کو پورا کریں. اگر کوئی بات سمجھنے کی ہو, نہ سمجھ پائے ہوں کوئی صاحب یا کوئی صاحبہ, تو وہ بعد میں فون پر بات کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وقت میں وقت تکلیف فرمائے اور معمولات کی پابندی کی پوری طور پر. جن حضرات کو بیعت ہونا ہو بھائی, اب بہت وقت ہو چکا, زیادہ لگ رہا ہے, مجھے تو 10 بجے تک کہیں اور پہنچ جانا تھا, بہت دیر ہو چکی. اب جن حضرات کو بیعت ہونا ہو وہ پھر خانقاہ آئیں اور وہاں آ کر بیعت ہوں. اب یہاں نہیں, کار کیسے دیے جائیں گے, منگلا کے پیسے کیسے جائیں گے, اتنا ہنگامہ ہوگا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. مختصر دلوانا, اچھا میں ایک بات سنوں, ایک بات میں خود کہوں, جس طرح محبت کا اظہار آپ لوگ کرتے اس پر میری سمجھ میں نہیں آتا, میں شکریہ ادا کروں یا آپ کے دماغی علاج کی دعا کروں. میں سچ کہتا ہوں, میں مراد کی باتیں کر رہا ہوں, یہ رویہ جو آپ رکھتے ہیں اس کی قدر بھی آتی ہے, لیکن میں آپ کو اتنا احمق سمجھتا نہیں تھا. یہ کسی کے جسم تک گرنا, کہ آپ کہیں کہ اللہ بڑے کنہگار, اے اللہ وہ خود ہی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں, اے اللہ معاف کرنا, اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح اور تربیت کے دور سے گزار دیجیے, اے اللہ ہم اپنی اصلاح کے بہت محتاج ہیں, اے اللہ بہت محتاج ہیں, اے اللہ ہماری اصلاح کروا دیجیے, اے اللہ ہماری اصلاح کروا دیجیے, اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے, ہماری بہترین تربیت عافیت کے ساتھ کر دیجیے, اے اللہ آپ کے جو بندے نے بندوں نے اے اللہ معاملات کو غور سے سنا ہے, معاملات کے پورا کرنے کی کا ارادہ کیا ہے, ہم سب کو میرے اللہ معاملات سے پورا کرنے کی توفیق کرنا, اے اللہ اس سفر کو قبول کرنا, رسیوں کو معاف کرنا, رسیوں کو معاف کرنا, رسیوں کو معاف کرنا, اے میرے اللہ رسیوں کو معاف کرنا, اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ, ہم بڑے نادان ہیں, ہم سے تو محبت کا اظہار کرنا بھی نہیں آتا, اے اللہ ہم بڑے نادان ہیں, ہم کو آپ کا ذکر کرنا بھی نہیں آتا, اے اللہ ہمیں ذکر کرنا سکھا دیجیے, معاملات کی پابندی ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, مردوں اور عورتوں سب کو معاملات کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور اے اللہ ذکر کو علم کو چاہت اور خدمت کو چاہے شعبوں کو اے اللہ پوری محنت کے ساتھ پوری جانفشانی کے ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ اے اللہ ہم زور پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں, زور پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے, تو برائے فضل کر دن آمدی, نئے برائے فضل کر دن آمدی, اے اللہ دین کے تمام شعبوں کے اندر زور پیدا فرما, ہماری زندگیوں کے اندر دین کے ان تمام لوگوں کی تقاضوں کو اے اللہ ہم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے وقت میں برکت نصیب فرما, ہماری جان و مال میں برکت نصیب فرما, اے اللہ اپنے کرم سے اپنی کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے, اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.